लग रहा है कि मुझे एक और इसका कोर्स भी करवाना पड़ेगा जिसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हो। जिस घर में शौहर और बीवी के ताल्लुकात सेहतमंद होते हैं ना, उसमें बच्चों का बहुत दखल है। आज हम अपनी बात इसी से शुरू करेंगे कि शौहर बीवी के अपने ताल्लुकात का बच्चों की तरबियत पर क्या असर आता है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें हम बात करेंगे, फिर हम वापस अपनी बुक पे आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट बुक शुरू कर लें तो फिर बुक ही कर लेते हैं, क्योंकि बात तो बीच में आ ही जाती है, लेकिन जब हम एक टॉपिक लेकर थोड़ा सा चलते हैं तो फिर उसमें उस बात को लेना आसान लगता है ना। देखिये, अगर हम देखें ना कि शौहर और बीवी का ताल्लुक, तो इसका नतीजा क्या है? औलाद। ठीक है, अब आप लिखिए जरा अपने पास, शौहर बीवी एक मशीन के दो पुर्जे। जब हर पुर्जा अपनी जगह पे है और उस मशीन से वही काम लिया जा रहा है जिसके लिए वो बनी, और वो सारी चीजें अब हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे कि शौहर बीवी एक दूसरे के लिए क्या हैसियत रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बड़े ही खूबसूरत तरीके में एक आयत में समेट दिया सूरत बकरा की, और वो क्या है कि निसाउकुम हरसुल्लकुम फातु हरसकुम अन्नशेतुम। औरतें तुम्हारी खेतियां हैं और तुम अपनी खेती में जहां चाहो, यानी तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए आगे भेजो, और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम्हें जरूर इससे मिलना है। ये 223 नंबर आए थे सूरत बकरा की, आप बाद में जाके इसको खोल के देखिएगा। ये है वो रिश्ता जिसमें शौहर बीवी और औलाद दोनों मिल जाते हैं, और वो क्या है कि शौहर और बीवी का ताल्लुक जब खेती और किसान का ताल्लुक होता है तो बच्चे बिल्कुल हम दुरुस्त होते हैं, फसल अच्छी पैदावार होती। इमेजिन करें ना, बल्कि आप अपने नोट्स में एक बना भी सकते हैं छोटा सा, अपना किसी भी तरह से कुछ भी नक्शा बना लीजिए कि एक खेती है और उस खेती के अंदर दो पौधे लगे हुए हैं और इस दो मुख्तलिफ किस्म के, और उसके बाद उससे फसल उगती है। किस खेती की फसल अच्छी होती है? जो खेती जगह हमवार हो, मुनासिब जगह पे हो, किसान वक्त पे काम करे, वो सारे मराहल जो हम इस आयत की तफसीर के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर डिस्कस करते हैं, और आप में से जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सुन ही चुके होंगे कि किसान और खेती का ताल्लुक है। किसान अपनी खेती को देख के खुश होता है, सुबह सवेरे उसको अपनी खेती की फिक्र लग जाती है, फिर वो खेती को पानी देता है, हल चलाता है, फिर इसी तरह से उसका दिल उसमें अटका रहता है। इसी तरह जो अच्छे शौहर होते हैं वो अपनी बीवियों को देख के खुश होते हैं, फिर इसी तरह उनको मेहनत का एहसास दिलाया जाता है कि कुछ करोगे तो इनसे फायदा मिलेगा। तो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई गई, वो इश्यू इस वक्त है नहीं हमारा, इसलिए हम उसको बात नहीं कर पा रहे। लेकिन आप देखिए कि खेतियां कब बंजर होती हैं, फसलों को कीड़ा कब लगता है? जब कोई ना कोई फैक्टर होगा बीच में, या तो किसान हम अपना फर्ज अदा नहीं कर रहा, किसान सुस्त है, या फिर जमीन फर्टाइल नहीं है, दोनों में एक वजह तो होगी ना। जमीन के अंदर कोई कीड़ा आ गया है, कोई शोर आ गया है, नमक आ गया है, या जमीन ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे धूप नहीं पड़ती, या किसान जो जमीन, माँ क्या है जमीन, बाप क्या है किसान, अगर ये दोनों अपने ताल्लुक के अंदर हमवार हैं, बैलेंस्ड हैं, तो बच्चे खुश होंगे। ये जो हम लोगों ने एक तस्वर बना लिया है ना बच्चों की तरबियत कैसे करें, कोई साइंटिफिक असूल, कोई रिलीजियस असूल, कोई हदीस को आयत, ये बिल्कुल हमारी नासमझी है। उल्फत को कहेगी शायद उसको वो वजह समझ आ जाए, वजह नेट मेरे लैपटॉप से नहीं आ रहा जी। तो मेरा ख्याल है कि बात काफी हद तक वाजे हो गई है। शौहर बीवी का अपना ताल्लुक वैसा होना चाहिए जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया। जिस घर में औरतें डोमिनेंट होती हैं, मर्द दब जाते हैं, बच्चों की तरबियत पर इसका असर यही है कि किसान दबा हुआ है और जमीन उसके ऊपर चढ़ाई कर रही है। इसका ऑपोजिट, जिन घरों में मर्द अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करते, या वो सोचते हैं कि हम ये कर नहीं सकते और दिस एंड दैट और सो ऑन, जो भी प्रॉब्लम है, दोनों तरह से जहां भी डिसऑर्डर होगा उसका घर के बच्चों पे बड़ा गहरा असर होगा। सबको छोड़ दीजिए इस वक्त, इंतहाई पर्सनल बात सोचें, आप अपना बचपन सोचें, आपके अम्मी अब्बू के ताल्लुकात कैसे थे, क्या आप अपनी उम्र का वो हिस्सा याद कर सकती हैं जब फर्स्ट टाइम आपने इन चीजों को फील करना शुरू कर दिया था कि अब्बू बड़े गुस्से वाले, अम्मी अब्बू से बहुत डरती हैं, अब्बू के आने पर घर का माहौल बिल्कुल ही बदल जाता है, और सो ऑन, या इसका ऑपोजिट, अम्मी अब्बू का बहुत प्यार है, अम्मी अब्बू दोनों हमारा ख्याल रखते हैं, अबू बाहर के काम करते हैं, अम्मी घर की जिम्मेदारियां समेटती हैं, अबू अम्मी के बगैर खाना नहीं खाते, अम्मी अबू के बगैर खाना नहीं खाती, इमेजिन करें। और जिन लोगों को पहली बात में यस मिला ना कि अम्मी अबू का ताल्लुक ऐसा था जैसे वो कह लीजिए कि एक अजनबी का दूसरे अजनबी से, तो जरूर कोई ना कोई चीज उसकी आपकी तबीयत पे आई होगी। अक्सर क्या आती है, मैंने जो ऑब्जर्व किया, लड़कियां शादी नहीं करती। मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ कि अब मेरा ख्याल है वो 40 के भी मिडल में आ गई होगी, सिर्फ इस वजह से उस लड़की ने शादी नहीं की कि वो कहती मुझे मर्दों से नफरत है। भाई क्या नफरत है? अब्बू अम्मी का ताल्लुक ठीक नहीं था, तो वो घर में जो हर वक्त की बहसें, लड़ाइयां, खामोश जंग होती है, जब क्लेश होती है ना, वो बच्चों के जहन पे लाती है। उसने औरतों उसको दुनिया के हर मर्द से ही बदगुमान कर दिया कि शायद मर्द ऐसे ही होते हैं। तो आप सब, अगर तो पहली बात है कि माए हैं, तो आप अपने रोल को देखें, मेरी कमी किधर है शोहर बीवी के ताल्लुक में। अब मैं आपको बताऊं, ह्यूमन नेचर, मैं भी अगर हूं शायद तो ऐसे सोचूं, मैं इन सारी बातों को सुनते और कह रही हूं देखा 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 सारी खराबी इनकी निकल रही है, देखा इसीलिए मेरे बच्चे नहीं सुनते, देखा मेरे मियां नहीं है। इस देखा की बजाय अगर मैं खुद को देखूं, आज अगर मैं और आप सोचें, जैसे अभी देखे कि दो दिन पहले से आप लोग लिखवाई दे रहे हैं ना कि हम बच्चों के बारे में सोचते थे, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें नए पॉइंट्स मिल रहे हैं। और इसमें इस दफा मेरा तो दिल कर रहा था कि इस सीरीज का नाम ही एक रख दूं, मोहब्बत फातह आलम। नेट नहीं आ रहा यार, तो बच्चों हिल गया हमसे, क्या हुआ आप चक्कर। तो अब होता क्या कि हमने अपने बच्चों को इस कोर्स के थ्रू जो मैंने फील किया खुद को आपको देते हुए, पता नहीं आपने वो सोच ली है कि नहीं ली है, लेकिन मुझे जो फील होता है कि बच्चों को हमने मोहब्बत देनी है, दैट्स इट। आपने नेक बनना, कुरान सुन्नत आप पढ़ रहे हैं, कुरान से आपका ताल्लुक है, आप लोगों ने कोर्स कर लिया है तो अब अगले कोर्सेज में, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। यानी आप बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए खुद नेक बन जाए और बच्चों से प्यार करना शुरू कर दें, दैट्स इट। दो लफ्जों की कहानी है तरबियत की, खुद नेक बन जाए और बच्चों से इतनी गहरी मोहब्बत कि बस वो बच्चे आपके गिर्द घूमने लग जाए, आपकी बात को ऐसे ले जैसे किसी दोस्त की बात है, सहेली की बात है। बिल्कुल इसी तरह इस रूल को आप अपने शौहर और बीवी के ताल्लुक पे भी ले आइए। मिजाज नहीं मिलता, उम्र नहीं मिलती, कल्चर नहीं मिलता, माहौल नहीं मिलता, वो सोचते हैं वो पढ़े लिखे नहीं, वो गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं, या उनको गुस्सा आता ही नहीं, या उनको घर की जिम्मेदारी, यानी 101 बातें मियां की लिख लें। पहली बात, आप मियां नहीं बदल सकती, ये मुझे आप सबका पता है, क्योंकि मैं भी एक मशरकी औरत हूँ, सच के नहीं। हम कुड़ते हैं, हम जलते हैं, हम रोते हैं, हम धोते हैं, लेकिन हम रहते उसी घर में, तो जिस बर्तन को तोड़ नहीं सकते उसको ठंडोरना क्या। एक काम करना शुरू कर दे, अपने शोहर से अटूट मोहब्बत शुरू कर दे अल्लाह की खातिर। ये तो दोस्तों और सहेलियों और कॉलेज मेट और स्कूल मेट और फलां फलां को कहते हैं ना, आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, हेब्बू की फिल्ला, आप अपने शोहर को कहना शुरू करते हैं। उसको अल्लाह का एक बंदा समझे, मजबूर समझे, कमजोर है दीन में, कमजोर उस मर्द की जो कमजोरी है ना उसको जिंद में लाए, दीन से दूर है, हाय के हाय अल्लाह का ये बंदा ये दीन से कितना कम दूर है, हाय ये गंदी चीजों में पड़ गया है, हाय ये इतना दुखी हूं मैं इसके बारे में, इसको नमाज की आदत नहीं। बस आप उसे तर्स कहें, जिसको मवद्दत और रहमत कहे, सूरत रूम में अल्लाह ताला ने इसको मवद्दत और रहमत कही है। आप अगर इस उम्र में, यानी अचानक इसलिए कि आप पिछले 20-25-30 साल में तो कुछ और ही अंदाज से उनके साथ डील करी थी, अब अचानक उनको पता चल जाए कि आपको उनसे मोहब्बत हो गई है, वो मोहब्बत जो कभी 18-19 साल की उम्र में लड़की किसी लड़के को देखती है तो होती है ना, तो उस वक्त फिर उसको रिबूट करना,
वायरलेस का जो बटन ऑन करना होता है ना वो करना है, क्योंकि इसका वायरलेस बंद हो
जी। तो आप वो मोहब्बत जो लोगों को शादी से पहले होती है ना, वो अब अचानक आज अपने शोहर को अपनी मोहब्बत, ये नहीं कि लफ्जों वाली, वो तो झूठ होता है, फ्लर्ट होता है, दिल की गहराई वाली मोहब्बत जिसमें वाकई आप बैठे और उस बंदे पे तर्स खाएं। देखिए कई दफा गुस्से में औरतें कहती है मैं इसको छोड़ दूं, आप तर्स खाएं, इसको मैंने छोड़ दिया इसका क्या बनेगा, ये तो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता अपने हाथ से, ये तो इसको तो कोई जानता नहीं है, इसको तो इस मुल्क में कुछ पता नहीं, ये तो बाहर, ये वो, सौ बातें, हर एक के अपने अपने हालात होंगे ना, बस अब सोचते जाइए। आप देखिएगा कि आज आप इस गुण को आजमाए, जब मोहब्बत होती है ना फासले से मिटते हैं, मोहब्बत से ज़हनी दूरियां खत्म हो जाती हैं। जब मोहब्बत होगी, मोहब्बत में आप साथ साथ नमाज भी उनको शुरू करा देंगी, आप पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, खाना खाते हैं खा रहे हैं, बिल्कुल चलो क्या बनाए, जो तुमको जो आपके वो बनाते हैं, ठीक है हो गया। इसी तरह बातों में चले नमाज पढ़ते हैं, कभी नहीं मना करेंगे, यकीन करें नहीं करेंगे। हमने दिलों को खोलना सीखा ही नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें जो है ना वो मोहब्बत के साथ जीती जाती हैं। हम एक तो तबीयत के मुख्तलिफ होते हैं, देखिए तबीयत आप और मैं कभी 100% तौर पे आपको बता दूं, हम तबीयतें कभी 100% अपने शौहरों की अपनी मर्जी की नहीं कर सकते। ये तो ऐसे ही कि आप कहें कि दिसंबर के अंदर जून का महीना आ जाए, हमेशा दिसंबर में सर्दी होगी, कम हो या ज्यादा हो, ऐसी है ना, बारिश हो तो आपके भीगो ना, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। बाद में जब होगा फिर आप जी। अब आप देखिए कि जब आप इस तरीके से आप बात करेंगे ना तो सारे फासले सिमटेंगे। इंसान का बच्चा, चाहे वो आपका बच्चा है या आपकी सास का बच्चा है, बड़ा भी हो जाए, उसके अंदर एक बच्चा जरूर रहता है जिसको हर वक्त प्यार की तलाश होती है। कहते हैं कि जो बच्चे बचपन में मोहब्बत नहीं लेते ना, वो बड़े होकर फिर क्रिमिनल बन जाते हैं, मुजरिम बन जाते हैं। वो कहते हैं हमें मोहब्बत मिली नहीं, हम ढूंढेंगे, हम लेंगे। इसी तरह आप में से जो बच्चियां सुन रही हैं, हो सकता है किसी को बात का फायदा हो जाए, घर का माहौल तल्ख होता है। आप अपनी माओं की मदद करें, आप अपनी मदर्स को लेकर इस तरीके से ट्रीट करें, और साथ ही साथ आप अपने फादर्स को इस तरह बातों ही बातों में अपनी माओं के करीब करें और उनके लिए मौके मुहैया करें कि वो साथ रहें और उनको अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझ ना आ जाए। जी अब आप लोग कुछ बोले, मेरा ख्याल है कि जो मैंने पॉइंट देना था वो दे दिया, अब इस पर जितनी भी बात करती जाऊंगी वो होती रहेगी, दूसरी पॉइंट देना जी। क्लियर है, कोई पॉइंट मिला आपको? इंशाल्लाह आप अपने आप को भी ऑब्जर्व करेंगे तो दूसरी तरफ भी बात करेंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारी खैर निकलेगी। चलते हैं अगले सेशन पे, आप इसके ऊपर कुछ जी। आप परवीन बेजी जी जी जरूर जी। बिल्कुल आप देखिए कि जब हम बच्चों में इंटरेस्ट लेते हैं और उनको टाइम देते हैं और ये छोटी छोटी चीजें बच्चों को बताते हैं तो समझते हैं। आप देखिए ना एक बच्चा है छोटा, उसको रोते हैं, बच्चे को माँ चाहिए या झुंझुना चाहिए? माँ चाहिए होती है ना, तो आपके बड़े बच्चों को भी माँ ही चाहिए। और आप ये सोचते ना कि अच्छा फिर आज से हम घर बैठ जाए और उनके सर पे सवार हो जाए, ये भी मोहब्बत नहीं है, तो मेरी बेजारी है। जितनी भी आपको किसी चीज से मोहब्बत हो, थोड़ी देर उसके साथ रहे तो आप कहते हैं अब थोड़ी देर दूर हो। हाँ, थोड़ी सी जुदाई जो होती है वो मोहब्बत बढ़ाती है, लंबी जुदाई मोहब्बत को ठंडा कर देती है। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि बेहतरीन तरीके से इन चीजों को सीखें। चलते हैं एक और कहानी पढ़ें, यकीनन जो अमली वाक्यात होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा रहनुमाई होती है। पेज नंबर है बुक का 62 और हम अगली कहानी पढ़ेंगे। खोल लीजिए. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نیک ماں کا مثالی کردار, اس میں سے ہم 10 نمبر کی کہانی پڑھیں گے. پیج کا نمبر ہے 62 اور ٹاپک کیا ہے, دور نبوی کی ایک صالح اور غیرت مند ماں. ربی رضی اللہ عنہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ کا شمار نہایت دیندار اور غیرت مند صحابیات رسول اللہ میں ہوتا ہے. آپ جنگ بدر میں ابو جہل کو واصلے جہنم کرنے والے ان دو نوجوان صحابیوں میں سے ایک صحابی کی صاحبزادی ہیں. یعنی سمجھے ہیں بات کو, یعنی ربی کون ہے؟ ان دو بچوں جن کا ذکر آپ کو پیچھے بھی سنایا تھا, معوذ اور معاذ, ان دو میں سے ایک کی بیٹی ہے. تو گویا کہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی چھوٹی عمر کی ہوں گی. ربی رضی اللہ عنہ کی دینی غیرت و حمیت, غیرت تم سمجھتے ہیں نا, غیر صحیرہ, اور حمیت حمایت سے, یعنی دین سے محبت کہہ لیجئے. میں کوشش کروں کہ بک میں جو مشکل لفظ ہیں اس کو بولنے میں ہی آسان بول دوں. جن کے سامنے بک ہے وہ خود ہی دیکھ لیں گے کہ اس کا یہی مطلب ہے. ایک بول کے پھر دوسرا بولنا ذرا بات کو بوجھل کر دیتا, تو میں لفظ آسان کر کے خود سے بول دیا. ربی کی دینی محبت کا اندازہ لگانے کے لیے تاریخ کی کتاب اسد الغابہ میں ایک واقعہ ہے کہ اسما نامی ایک عورت گھروں میں جا کر عورتوں کو عطر بیچا کرتی تھی. امیجن کریں, ایک عورت ہے جو پرفیوم بیچتی ہے, گھروں میں جاتی ہے اور عورتیں اسے خریدتی ہیں. وہ ایک دن ربی کے گھر میں بھی آئی, وہ ایک دن ربی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی گئی. اور جس طرح ایک دوسرے کے خاندانیوں, معاشرتی حالات وغیرہ دریافت کرنا عورتوں کی عادت ہوتی ہے, آج بھی ہے نا, تب بھی ہوتی تھی. عورتیں کام کرنے کچھ اور جاتی ہیں اور حال حلال پوچھنے میں اتنا ٹائم لگا دیتی ہیں کہ اصل بات جس کے لیے گئی ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ بھول جاتی ہے. بہرحال آپ سے حال دریافت کیا, بنت معوذ نے اپنے حالات بتا دیے. اس عورت نے جب یہ سنا کہ یہ معوذ کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہ, تو اس نے کہا کہ پھر تو اپنے سردار کے قاتل کی بیٹی ہے, تو اپنے سردار کے قاتل. سردار کون تھا ادھر؟ ابو جہل. اس نے اس لیے ابو جہل کے لیے سردار کا لفظ بولا کیونکہ ابو جہل کو عربوں کا سردار سمجھا جاتا تھا. ربی کو یہ سن کر بہت غصہ آیا, انہوں نے اسے کہا میں اپنے غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں. یعنی وہ اس کو سردار نہیں غلام سمجھتی ہے. وہ عورت ابو جہل کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتی تھی. یہ بات سن کر اسما نامی اس عطر فروش عورت کو بھی یہ بات سن کر اسما نام کی اس عورت کو جو عطر بیچتی تھی اس کو بھی غصہ آ گیا. اس نے ربی سے کہا کہ مجھ پر حرام ہے کہ میں تمہیں عطر فروخت کروں. جواب میں ربی نے فرمایا مجھ پر حرام ہے کہ میں تجھ سے عطر خریدوں, میں نے تیرے عطر کے سوا کسی اور عطر میں گندگی اور بدبو نہیں پائی. گندگی اور بدبو کے الفاظ انہوں نے دین کی محبت کے پیش نظر اس کو جلانے کے لیے, تنبیہ کرنے اور اس کا جواب دینے کے لیے کہے تھے. احادیث کی کتاب صحیح بخاری میں ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دن 10 محرم کو مدینہ میں اعلان کرایا کہ آج سب لوگ روزہ رکھیں. چنانچہ ہم لوگ اس کے بعد ہمیشہ اس دن روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے. جب وہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر رونے لگتے تو روئی کے گالوں کے کھلونے بنا کر بچوں کو بہلا دیا کرتے تھے. بچوں کو بہلانے کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک روزہ افطار نہ ہو جاتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ دو واقعات ہیں. پہلا واقعہ ایک عورت کا صرف اس بات پہ کہ ابو جہل جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے. دوسری عورت نے جب اس کی بڑائی کی بات کی تو ان کو غصہ آیا اور وہ عطر جو ان کو پسند بھی تھا چھوڑ دیا. آج میں اور آپ سوچیں, کبھی ہم نے کسی ایسی جگہ سے شاپنگ کرتے ہوئے کہ جہاں ہمیں یقین ہے کہ یہ چیزیں اینٹی اسلامک ہیں یا یہ اسلام کے خلاف ہیں, کبھی اس وقت یہ سوچتے کہ چیز تو ٹھیک ہے, عطر تو اس کا ٹھیک تھا, لیکن انہوں نے اس سوچ کے ساتھ لینا چھوڑ دیا کہ میں تم سے نہیں لیتی کیونکہ تم ایک دشمن کی, یعنی ایک اللہ کے دشمن کو تم اچھا کہہ رہی ہو. دیکھیے یہ درجے اعلیٰ ہوتے ہیں. اب آپ اس پہ حرام حلال کے فتوے نہیں مان سکتے کہ ہم نان مسلم سٹور سے چیزیں خرید سکتے ہیں کہ نہیں, ہم ان کے کپڑے لے سکتے ہیں کہ نہیں, یہ ہر ایک کے اپنے دل کی باتیں ہیں. میں نے دیکھا کہ عورتیں محبت میں بھی بڑی شدید ہوتی ہیں اور غصے میں بھی بڑی شدید ہوتی ہیں. جب کسی سے محبت نہیں رہتی تو اس کے دیے ہوئے سارے گفٹس بھی واپس کر دیتی ہیں, منگنیاں ٹوٹتی ہیں تو وہ کپڑے بھی واپس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں رکھ لو, کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں پہننے, ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہمیں یہ چیزیں دیکھ کر اب دوسرے کی یاد آتی ہے. تو یہ تعلق جب اللہ کے ساتھ ماں کا ہوگا تو آپ اپنے بچوں کی چیزیں خریدتے وقت کبھی ایسی چیزیں نہیں خریدیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بچوں کا دین، اخلاق اور ان کا ایمان خراب ہو. تو آپ اس میں سے عمل کی ایک بات لے لیجئے، جس حد تک ممکن ہو اپنے بچوں کو ایسی چیزیں لینے دینے سے روکیے کہ جس سے غیر اسلام کی بو آتی ہو. دوسری چیز دیکھیے، جو میں نے آپ کو پیچھے بھی ذکر کیا تھا اس حدیث کا، کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو روزہ رکھوانے کا اس میں جواز ملتا ہے. یہ حال تھا پہلے دور کی ماؤں کا، ان میں دینی جذبہ اور محبت اور شوق کی اس قدر شدت تھی کہ بعض احادیث کے مطابق مائیں رمضان المبارک میں دودھ پیتے بچوں کو دودھ نہیں دیتی تھی. انہیں کسی حال میں بھی اسلام کی تعلیمات سے روگردانی گوارا نہیں تھی. اب آپ ذرا سوچیے، یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے؟ ایکسٹریمسٹ تھی مائیں کہ اپنے بچوں کو دودھ ہی نہیں پلا رہی، وہ بچے کو سکھا رہی تھی کہ میں روزے سے ہوں. آپ دیکھیے، بہت ساری باتیں بول کے نہیں بتائی جاتی، اور وہ کہتے نا کہ مرد نازاں پہ کلام دل فریب بے اثر. حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے نماز، روزے، اپنے تذکرے سے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بچے اللہ کے دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. تو وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو دودھ نہ دیتی تو کیا مر گئے تھے ان کے بچے؟ کوئی نہیں مرتا، اتنی جلدی کوئی بھی نہیں مرتا. بہرحال اسی دینی جذبے اور تعلق نے ان کو دین اور دنیا میں سرفراز کیا تھا. اور ان کے ذریعے سے امت کو ایسے افراد ملے جن میں غیر مسلم دنیا بھی خوشی سے یا ناخوشی سے ناز کرتی ہے. آپ کو پتہ کہ ہمارے مسلم ہیروز کے بارے میں نان مسلمز بھی دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، ایک کسی کا میں نے پڑھا تھا ایک آج کی بات میں بیان، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے مختلف لوگوں کے پاس ایک آدھ ہیرو ہوتا ہے جس کی یاد مناتے ہیں، جس کی برتھ ڈے مناتے ہیں یا جس کو یاد کرتے رہتے ہیں. امت مسلمہ تو نرسری آف ہیروز ہے، ادھر تو جس صحابی کو اٹھاؤ وہ اپنی جگہ پہ ایک ہیرو ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کردار تھے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا تھا. ان کے کردار سے اسلام دنیا میں پھیلتا چلا گیا. جب سے ایسی بلند اتوار، یعنی جب سے ایسے اچھے اخلاق کی حامل اور صالح ماؤں کی تعداد روز بروز کم ہوتی چلی گئی، تب سے دنیا کفر اور شرک اور غیر اسلامی اتوار اور نظریات سے واقف ہوتی چلی گئی. تو نکلا کیا خلاصہ؟ کہ ماؤں کو نیک بناؤ. ماؤں کو بچوں کی تربیت سکھانے کی بجائے ماؤں کو اللہ کی بندی بننا سکھاؤ. جب ہم اللہ کے بندے بن جاتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد یقین کریں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے معاملات کو درست کرنے میں رکاوٹ بن جائے. ہر چیز آہستہ آہستہ خود بخود ٹھیک ہوتی جائے گی. تو اس ساری باتوں کے بعد ہم اپنے لیے بھی یہی عمل کی بات لے سکتے ہیں. نمبر ایک، دین کی غیرت ہونی چاہیے. دین کی حمایت کریں جہاں ضرورت پیش آئے. اپنا ذاتی فائدہ چھوڑ کر دین کو عزت دینے کے لیے کچھ کرنا پڑے تو اس کو اپنی خوشی محسوس کریں. چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھوائیں، اور اگر ممکن ہو تو دودھ پیتے بچوں کو روزے کی حالت میں کم سے کم دودھ دیں تاکہ اس کو احساس ہو. وہ چھوٹا سا ذہن ہے اندر، اس کو پتہ سب چل رہا ہے. دیکھیے، آپ ایسے ہی سمجھے کہ ایک پھول بڑا ہو جائے یا وہ بالکل ابھی کلی ہے، اندر ساری انفارمیشن ہے. ان ہمارے بچوں کے جو ہمارے ارد گرد پھرتے ہیں نا، ان کے اندر سب کچھ ہے جو کل بڑے ہو کے ہمارے اندر آ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ چھوٹے لیول پہ. تو بچوں کی دنیا چھوٹی ہے، اس لیے چیزیں اندر چلی جاتی ہیں لیکن وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان معصوم پھولوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کہانی ہے ایک مہربان ماں جسے جنت کی خوشخبری مل گئی، پیج نمبر 64، کہانی نمبر 11. مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہے. ایک مسلم خاتون تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہے، اس کی دو بچیاں بھی اس کے ساتھ ہیں. کچھ دیر وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سے علم و عرفان کے موتی حاصل کرتی رہی. پھر عائشہ نے اس عورت کو 3 کھجوریں دی. اب آپ سوچئے، ایک عورت ہے، اس کے ساتھ 2 بچیاں، 3 کھجوریں. عائشہ نے سوچا ہوگا کہ ایک ایک کھجور بچی کو دے دے گی، تیسری خود کھا لے گی. کھجورے لے کر اس مہربان ماں نے ایک ایک کھجور دونوں لڑکیوں کو دے دی اور تیسری کھجور خود کھانے لگی. کھجور کھانے کے لیے وہ ابھی منہ تک ہی لائی تھی کہ دونوں لڑکیوں نے اپنی ماں سے کھجور کا پھر تقاضا کیا. اللہ کی اس بندی نے فوراً اس کھجور کو جس پہ وہ کھانا چاہتی تھی منہ سے ہٹا لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دیا جسے وہ کھانے لگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی صدا سے بہت متاثر ہوئیں. جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو آپ کہتی ہیں کہ میں نے اس ممتا بھری ماں کا یہ اثر انگیز واقعہ آپ کو سنا دیا. یہ بات سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی اور ان بچیوں سے حسن سلوک کی وجہ سے جہنم سے آزاد کر دیا, یعنی جہنم اس پر حرام کر دی گئی. یہ شرف اور عزت اور مرتبہ صرف مسلمان ماؤں کو ہی حاصل ہے کہ وہ خود بھی تعلیمات اور اسلام کے شاعر کہتے ریچولز کو اسلامک ریچولز کی پابند بنے اور اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت بھی دینی بنیادوں پر کریں, اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت سے جنت جیسی عظیم ترین نعمت پائیں. کیا مغربی تہذیب کے علم بردار یعنی جھنڈا اٹھانے والی خواتین یعنی ویسٹرن کلچر کو ریپریزنٹ کرنے والی عورتوں کو کیا ہمیشہ کی کامیابی اور کامرانی کا ایسا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں جو اللہ کے آخری رسول نے مسلمان عورتوں کو دیا؟ بالکل نہیں, ایسا تو تصور بھی ممکن نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ رقت ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے کہ خود اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو دے دیتے ہیں, یہ بھی جنت کی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے دن میں آئے گا کہ اس نے بچیوں کو کیوں دی, خود کیوں نہیں کھائی, اور بچیوں کو کیوں نہیں کہا سکھایا کہ وہ اپنی اپنی کھائیں. تو آپ کو پتا ہے کہ بچوں کی ایج کے حساب سے بچے مختلف طرح کے ہوتے ہیں, اتنی چھوٹی عمر میں آپ ان کو کیا سکھا سکتی ہے؟ اور سچی بات ہے کہ ماں کے تو پیٹ میں ہی نہیں جاتی جب بچہ اسے مانگنے لگ جاتا ہے. تو یہ بات میرا خیال ہے کہ ہمارے اپنے کلچر میں بھی ایسے ہی ہے. ہاں جی, ٹھیک, ان شاء اللہ اس پہ کر لیتے ہیں. کوئی بات آپ نے جو اس میں سیکھی ہے کوئی بات شیئر کریں. جی, خاص طور پہ اس میں جو واقعہ ہے نا وہ ماں بیٹیوں کے ساتھ ہے. بعض دفعہ بچوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن تو نہیں ہوتا لیکن بیٹے اور بیٹی میں ہوتا ہے. یہاں تھوڑی سی ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ بیٹے کے کھانے کا انتظام اور بیٹی کا. بعض گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بیٹوں کو اس طریقے سے پیمپر کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے تو چکن بھی بنتا ہے, برگر بھی بنتا ہے جس دن گھر میں دال پکے, اور بیٹیاں چپکے سے کھا لیں. ایسا ہوتا ہے ویسے آج یہاں تو مجھے لگتا ہے یہاں سے مراد ہے کہ آج کے دور میں تو سب برابر ہیں, لیکن جہاں پاکستان میں دبا دبا ماحول ہے, انکم بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تو وہاں عموماً اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو بیٹا یا بیٹی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کسی چیز میں. بہت خوبصورت حدیث ہے, آپ اسی بک کے شروع والے حصے کو جب پڑھیں گے تو اس میں یہ سب حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے مرد کو اور بیوی کو خوشخبری دیتے ہیں کہ جس نے دو بیٹیوں کی تربیت کی ان کے اندر ان کی باقی چیزوں کے اندر ڈسکریمنیشن نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت میں جگہ دیں گے. صحابی اللہ کے نبی نے جو بات شروع کی تھی وہ تین بیٹیوں سے کی تھی. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کسی کی دو ہی بیٹیاں ہوں تو کہا اس کے لیے بھی یہی ہے. اور صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں مجھے امید ہے کہ اگر میں تیسری بیٹی کا بھی ایک بیٹی کا بھی پوچھتا کہ جس نے ایک پالی تو اس کے ساتھ تو اللہ کے نبی اس کا بھی یہی جواب دیتے. جی آپ جی بچوں کے اندر چیزیں دینے لینے میں بھی ایک جیسا نہیں رکھنا چاہیے, فرق نہیں. بعض دفعہ ہم ایک بچے کو کچھ دیتے ہیں دوسرے کو نہیں دیتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے بھلا؟ کہ بچوں کے آپس میں تعلق خراب ہوتے ہیں, جس سے جو آپس میں جو ہمارا پچھلا سیریز تھی اس کے اندر بہت بات کی تھی کہ بچوں کے باہمی تعلقات میں بھی ماں باپ کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے, جی. اور اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ صرف ایک کھجور بیٹیوں کو صدقہ کرنے پر جنت کی خوشخبری مل گئی, یہ بھی تو بڑی بات ہے نا. اتنی محنتوں سے جنت ملتی ہے, اور جب دیکھیں اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ وہ عورت جنت میں جائے اور اس کو پتا چلا ہوگا تو اس کو خوشی کتنی ہوئی ہوگی. تو بعض دفعہ بہت بڑے بڑے عمل نہیں, اس سے یہ بھی عمل کی بات ہے کہ بہت بڑے بڑے عمل نہیں, بعض دفعہ بہت چھوٹے چھوٹے عملوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو جنت دیتا ہے. اب اس کا سوال ایک اور بنا لیتے ہیں کہ اچھا پھر نمازیں نہ پڑھیں, روزے نہ رکھیں, بس کھجوریں ہی بانٹتے تھے بچوں میں, یہ بھی درست نہیں. ایک بات یاد رکھیے, یہ جیسی روایت ہے کہ جس کو جنت کی خوشخبری دی, یا ہمارے ہاں ایک اور بہت معروف روایت ہے کہ جی کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس طوائف کو بخش دیا, کچھ اس طرح کی کہانی ہے نا جو بھی ہمارے کلچر میں عام. یہ سب کب ہوگا, درست ہوگا, کبائر نہیں، شرک نہیں، بدعت نہیں. جیسے ایک روایت ہے ہمارے ہاں کے مطلب ہمارے ہاں معروف ہے روایت، آف کورس ہے، سچی روایت ہے کہ جس نے فرض نماز کے بعد جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اس کو جنت میں جانے سے موت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روکتی. اب آپ امیجن کریں، آپ کہتے ہیں اچھا یہ تو بہت آسان ہے، جو مرضی کرو بس ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو. آپ بتائیے اس کا جواب کوئی دے گا آپ میں سے؟ توفیق ہی نہیں ہوگی ہر نماز پڑھنے کی، توفیق ہی نہیں ہوتی اس کو جس میں کبائر ہو، اور وہ بھول ہی جائے گا پڑھنے والا جس کے اندر کوئی گناہ ہوگا، کینہ ہوگا، بغض ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ جہاں بھی یہ باتیں آتی نا، یہ پڑھو تو یہ سوا، تو وہ اس چیز کی روح ہے. اس چیز کی روح کو سمجھ کر جب ایک بندہ آیت الکرسی کو اگر سمجھ کے ہر نماز کے بعد اب ایک دفعہ پڑھتے ہیں، دن میں 5 بار آپ نے اللہ کی 25 کے قریب صفات اور اس کے ایٹریبیوٹ سمجھ لیے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ کی بات نافرمانی کریں یا اس کی بات نہ مانیں. تو بات پھر ساری اینڈ پہ وہیں آ جاتی ہے کہ جتنا ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں، جتنا ہم اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی روح کو لیتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اس سے فائدہ پاتے ہیں. اگلی کہانی ہے پیج نمبر 65، کہانی کا نمبر 12، اگر وہ جنت میں گئے تو. بہت ہی زیادہ یہ بھی دل سوزی والا واقعہ ہے، اور یہ اکثر میں نے سناتی ہوں کلاسز میں ایسی، لیکن آج آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا آگیا کہ ایک ماں نے کیسے اپنا بچہ اللہ کے راستے میں پیش کیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا. آئیے پڑھتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، بنو نجار کی ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. یہ صحابیہ ربیع بنت نظر، جو مشہور صحابی رسول انس بن مالک کی پھپھی اور غزوہ بدر کے اولین شہید حارثہ بن سراقہ کی والدہ ماجدہ ہیں. ربیع رضی اللہ عنہ کا، اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام فرق ہے، اب ربیع ہے لیکن کس کی بیٹی ہے اس سے فرق ہوتا ہے. عربوں میں شاید 50% لوگوں کا نام عبداللہ ہی ہوتا ہے، اور میرا 25% کا نام محمد ہوتا ہے. پتا کیسے چلتا ہے یہ کون سا محمد ہے، یہ کون سا عبداللہ؟ بن کے نام سے، ٹھیک ہے. تو یہاں بن سے پتا چلتا ہے کہ یہ کون سی ربیع ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے ایک اور کہانی میں بھی ربیع کا ذکر پڑا، وہ کوئی اور تھی. ربیع کا شوہر سراقہ بن حارث سے مسلمان نہیں ہوا تھا، ہجرت مدینہ سے قبل ہی فوت ہو گیا. شوہر کی وفات کے کچھ عرصے بعد ربیع رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حارثہ کے ہمراہ اسلام قبول کرتی ہیں، یعنی مشرف با اسلام ہوئی. شوہر کی وفات کے بعد ربیع نے اپنے بیٹے کی پرورش و نگہداشت اس انداز سے کی کہ ان کو اپنے والد کی کمی محسوس نہ ہونے دی. حارثہ نے بھی اپنی نیک نہاد ماں کے تابع، یعنی حارثہ بھی اپنی نیک نہاد والدہ کے تابع فرمان اور خدمت گار تھے، یعنی کہ اگر ماں نے اچھی تربیت کی تو بیٹی جو تھی وہ خود بھی، بیٹا بھی پھر اللہ تعالیٰ کا اور ماں کا فرما بردار تھا. حارثہ جنگ بدر کے وقت 9 عمر تھے، اور آپ پر جہاد کا فرض لازم نہیں آتا تھا، لیکن آپ کو جہاد میں شرکت کا والہانہ شوق تھا. چنانچہ جب غزوہ بدر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حارثہ اپنے گھوڑے پر سوار آپ کے ہمراہ شریک جہاد ہوئے. دوران جنگ میں حارثہ ایک حوض کے کنارے پانی پینے کی غرض سے کھڑے تھے. ایک مشرک نے تاک کر ان کے سینے اور گلے کے درمیان کی جگہ کا نشانہ لے کر تیر چلایا، جس سے وہ شہید ہو گئے. یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ گئے جنگ کے لیے لیکن اپنے ہی مسلمان بھائی کے ہاتھوں شہید ہو گئے. آپ کی والدہ کو اپنے بیٹے کی شہادت کے بارے میں پتا چلا تو فطری جذبات کے تحت ان کو بیٹے کی جدائی کا سخت صدمہ ہوا. آپ کی والدہ محترمہ کو اپنے شہید بیٹے کی اخروی زندگی کے بارے میں بڑی فکر لاحق ہے کہ نامعلوم ان سے کیا انجام ہوا. جناب باری تعالیٰ جب غزوہ بدر سے واپس آئے، یعنی جب اللہ کے نبی غزوہ بدر سے واپس مدینہ تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ربیع عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے حارثہ سے کتنی زیادہ محبت تھی، اب وہ شہید ہو گئے ہیں. حارثہ میرا بڑا فرما بردار بیٹا تھا، اپنے بیٹے کی جدائی کا صدمہ تو مجھے ضرور ہوا لیکن میں نے آنسو نہیں بہائے. اگرچہ گریہ اور زاری پر میرا دل بہت چاہا لیکن میں نے صبر سے کام لیا. میری اس کیفیت پر لوگ حیران ہیں اور اس کی وجہ دریافت کرتے ہیں. میں اپنے دل کا اطمینان بھی چاہتی ہوں اور لوگوں کی حیرانگی بھی دور کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میری رہنمائی فرمائیں اور مجھے بتائیے کہ ان سے کیا سلوک ہوگا. اگر وہ جنت کے مستحق بنے تو ظاہر ہے کہ اس سے اچھی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. اس صورت میں میں ان کی جدائی پر صبر کر لوں گی اور آنسو نہیں بہاؤں گی، اور اگر وہ جہنم کے مستحق ٹھہرے تو پھر آپ دیکھتے رہیے، میں خوب رو رو کر اپنا حال بیان کیا کرتی ہوں. رسول اللہ نے یہ سن کر ربیع کو دلاسہ دیا اور ان کے دل ان کی دل سوزی کی. آپ نے فرمایا تم نے عجیب بات کہی، وہ جنت میں ہی نہیں بلکہ جنت الفردوس یعنی جنت کے اعلیٰ درجے میں گئے ہیں. ان کو اس چیز کا ملال تھا نا کہ شہید تو وہ ہوتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں لڑے، تو یہ تو مسلمان کے ہاتھ سے چلے گئے. اور آپ دیکھیں نیو بالکل ایک جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ینگ ہوتا ہوا بچہ، ایک ماں کا جذبہ کتنا اپنے اوپر لیں، 11-12 سال 13 سال کی عمر کا بچہ، پیارا بھی کتنا، یہ بھی نہیں کہ نافرمان تھا اور ماں کہتی چلو اسے جان چھوڑاؤ، ایسا بھی نہیں ہے. کتنی من پسند چیزیں یہ عورتیں اپنی اللہ کے راستوں میں دیتی تھی اور پھر اس کے بعد اللہ سے جنت پاتی تھی. آج ہم دیکھیں کہ میدان جنگ میں تو اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، ہم تو میدان علم میں نہیں بھیجتے، ہم تو 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں بھیجتے، ہم تو فجر کے لیے نہیں بھیجتے. ہائے سردی لگ جائے گی، مائنس میں جائیں گے، گاڑی بلاک ہو جائے گی، یہ ہوگا. جو مائیں اپنے بچوں کو نمازوں کے لیے نہیں نکالتی وہ جہاد کے لیے بھی نہیں نکالیں گی. سیدھی سی بات ہے، خود سے پوچھیے. اگر آج اسلام پر کوئی ایسی چوٹ پڑ جائے کہ ہمارے بچے مانگ لیے جائیں تو کیا میں حارثہ کی اس ماں کی طرح اپنا بچہ دوں گی؟ اب فضائل سن کر تمہیں بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن جب آپ اس کو اپنے اوپر لے کر سوچیں، جن گھروں کی گاڑیاں نمازوں کے وقت پہ نہیں نکلتی وہ جہاد کی کال پہ بھی نہیں نکلیں گی. ہم اس وقت بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر لیں گے اور ہم اپنے آپ کو سچا پکا مومن ثابت کریں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہمارے دل میں گلٹ آنے بھی لگے گا تو ہم کہیں گے نہیں پیسے بھی تو دیتے ہیں نا، ہم نے مجاہدین کو چندہ تو بھیج دیے نا، کمبل تو بھیج دیے نا، ہم بہت ڈونیشنز دیتے ہیں، بیٹے نہیں دیں گے کیونکہ وہ ہمیں بہت پیارے ہیں. اور کیا ہمارا اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا ان کو بچا لے گا تکلیفوں سے؟ کیا پھر بچے بیمار نہیں ہوتے؟ پھر کیا موت نہیں آتی؟ گھروں میں بھی آ جاتی ہے. نیت کیجیے، آج سے نیت کریں، میرا کوئی بچہ، شوہروں کی تو ابھی بات نہیں کر پا رہے نا، بچوں کی ٹھیک ہے، اتنا پیار دیجئے کہ 5 وقت کا اس کو مسجد کا نمازی بنا دیں. دیکھیے اس وقت یہ کام نسبتاً آسان ہے، جب وہ مضبوط درخت بن جائیں گے اور ان کی نیک بیویاں ان کو کہیں گی نا تو نہیں جائیں گے. اماں نے عادت ڈالی ہوتی ہے نا تو بیوی اس عادت کو پختہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، لیکن اگر ماؤں نے عادت نہیں ڈالی نا تو مشکل ہے. اب آپ کہیں گے ہم کیا کریں، وہی کوشچن جو آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ جن بچوں کے ساتھ ہم نہیں کر چکے کیا کریں؟ تو محبت فاتح عالم، محبت سے، پیار سے، خود چلیں، بیٹا میں نے جانا ہے، ایسی مسجدیں ڈھونڈے جہاں عورتوں کا بھی انتظام ہے. مشکل تو ہوگی، آپ کو بھی تو بستر سے نکلنا پڑے گا، آپ کو بھی تو گھر سے نکلتے ہوئے جیکٹ کوٹ پہننے پڑیں گے. اور یہاں بیٹھ کے فزیکلی جو چیز میں نے فیل کی میں آپ کو شیئر کرتی ہوں کہ جیسے آپ کو ہوتا ہے کہ یہاں سنو ہے یا سردی ہے یا مائنس ہے ٹیمپریچر ہے، لیکن میں جب یہاں آ کے دیکھتی ہوں تو لوگوں کے معمولات میں کوئی بہت فرق نہیں دیکھتی. الحمدللہ جو کام ہو رہے ہیں وہ ہو ہی رہے ہیں. اگر سکول آج کھلے ہوتے تو آپ کے بچے سکولوں میں جانے ہی تھے، مرد بھی جاتے ہیں سب، اور جن کو مسجدوں میں جانا ہے وہ جاتے ہیں. جب میں اب اس کے باہر کسی اور جگہ کے لوگوں کے منہ سے یہ سنتی ہوں نا کہ سردی بڑی ہے، لوگ گھروں سے سنتے ہیں گھر سے نکلتے نہیں، سردی بہت ہے، بچے بیمار، تو میرا دل کرتا ہے میں بہت زور کا کہا لگاؤں. یقین کریں، میں کہتی ہوں یہ کوئی سردی ہے جس کو آپ سردی کہتے ہیں. آج دیکھیے کہ مائنس ٹیمپریچر کم ہوئے نا، تو آج باہر نکلتے ہوئے کیا فیلنگ آ رہی تھی گھر سے جب میں نے ٹیمپریچر دیکھا. صبح ایک دفعہ دیکھتی ہوں ضرور کہ کیا موسم ہے، کیا باہر کیا حالات ہیں، تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا آج کوئی کوٹ نہیں پہننا، مجھے ایسے لگے گرمی آ گئی ہے، گرمی آ گئی ہے، نرم کپڑے پہنو، آرام دہ رہو، کیا اتنے موٹے موٹے کپڑوں میں جاؤ، اور ایسی فیلنگ آ رہی تھی. اور میں سوچ رہی ہوں کہ آج بھی یہاں کا ٹیمپریچر دنیا کے بہت سارے ملکوں میں سب سے زیادہ، لیکن ہم آرام طلب ہو گئے. آپ کے بچے فجر کے لیے اٹھ کے جائیں گے نا، اللہ کے حکم سے ان کو کچھ نہیں ہوگا. مجھے حضرت حذیفہ یاد آ جاتے ہیں، ایک جنگ کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو صحابہ شخص سردی تھی. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پہاڑی علاقوں کی سردی ہے نا، اس میں پہاڑوں کی وجہ سے سردی کی جو ہوائیں ہوتی ہیں نا وہ رک جاتی ہیں، صحراؤں کی سردی وہ کہتے ہیں کہ بندے کو جگر کے باہر ہو جاتی ہے، یوں سیدھی سیدھی ہوائیں چلتی ہیں. صحرا میں گرمی بھی بہت پڑتی ہے اور سردی ہو تو سردی بھی شدید ہوتی ہے، ایکسٹریم ہوتا ہے کیونکہ رکاوٹ نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو دشمن کی خبر لے کر آئے؟ اس دور میں یہی کرتے تھے کہ مخبری اسی طرح ہوتی تھی کہ دشمن کے کیا پلان ہے، کل کیا کریں گے. اب سردی اتنی تھی کہ وہ جب پوچھے نا تو صحابہ کا حال وہی ہوگا جو آپ سے شیئرنگ کروائیں تو آپ کے سر جھک جاتے ہیں کہ میرے اوپر تو نظر نہ ہی پڑے، تو مجھ سے تو نہ ہی پوچھے، ایسا ہوتا ہے نا. اس وقت سے زیادہ ہم وہ کہتے ہیں چاہیے کہ ہمبل اور موسٹ ہمبل پرسن ہی نہیں ہوتے, نظریں جھکی ہوتی ہیں ہماری. ہے صاحبہ میں سے کوئی اٹھنے کی ہمت ہی نہیں کر رہا, شاید اس لیے بھی نہیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے یہ آنر کسی اور کو دینی تھی. آپ نے دوبارہ وہی آفر دی, تم میں سے کوئی ہے جو ایسا کرے؟ خاموش, کوئی نہیں بول رہا. اور یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے, یاد رکھیے کہ جب آگے سے کوئی بول ہی نہیں رہا تو پھر یہی کہ آپ کے نصیب میں یہ نیکی نہیں ہے. خیر جب تیسری بار ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حذیفہ تم جاؤ گے. اب جب کہہ دی اب یہ نہیں ہو سکتا, یہ امپوسیبل تھا اس دور میں کہ اللہ کا نبی کچھ کہہ دے اور کہیں کہ نہیں جی اللہ کے نبی جاؤں گا, لیکن اندر سے سوچ رہے ہیں کہ بچ کے واپس کوئی نہیں آؤں گا. اور کوئی ایئر کنڈیشنڈ آپ کی میری طرح ہیٹڈ گاڑیاں نہیں, واللہ ہی جو آج ہماری گاڑی ہیں اس میں بیٹھ کے نکلنے کو دل کرتا ہے. نیچے سے ہیٹ چل رہی ہے, سیٹ آپ کی گرم ہے, گرم ہے, آپ چاہیں تو کمر کو گرم کر لیں, ٹانگوں کو گرم کر لیں, گھٹنوں کو کر لیں, پاؤں کو کر لیں, یہ کھیلتے رہتے ہیں نا گاڑیوں میں بیٹھ کے. جیسے ہوٹل میں جا کے مینیو سیٹ ہوتا تھا کیا کھائیں گے, آپ لوگ گاڑی میں پوچھ کے ہیں بتائیں آپ کو ہیٹ کہاں چاہیے. اب یہ گاڑیاں, یہ آرام, یہ سکون, باہر -20 ہے تو اندر آپ +30 کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ میرا دل کرتا ہے آپ لوگوں سے گاڑی میں بیٹھ کے شیشے کھولوں, اتنی گرم گاڑیاں ہوتی ہیں. تو ایسی گاڑی نہیں تھی حذیفہ کے پاس, گھوڑا کھلا اوپن. آج کے دور میں آپ سوچے کسی کو بائک پہ جانا پڑے, اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج میں نے کیسے بچنا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ جو ہی میں اس گھوڑے پہ بیٹھا اور میں جانے لگا, مجھے ایسے لگا کسی نے موٹا کمبل میرے ارد گرد لپیٹ دیا. اور کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا, میں نے دشمن کا پورا محاصرہ کیا, یعنی اس کا جائزہ لیا, چکر لگائے, اور میں واپس. اور کہتے ہیں کہ واللہ مجھے سردی نے چھوا تک نہیں. آپ اللہ کے راستوں میں نکلے تو اللہ آپ کو ٹھنڈ لگا دے. جی آپ اس میں دیکھیے جو ہو ذوقے یہ کی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, یہ اندر کی زنجیریں ذوق اور شوق کی کینچی سے کٹتی ہیں. جنت کو پانے کا شوق ہو اور بندہ سویا رہے. آپ نے فرمایا اتنا نہ سمجھ ہے وہ کہ جو جنت کی طلب کر رہا ہے اور پھر سو رہا ہے, اور کتنا نہ سمجھ ہے کہ جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور سو رہے. ہم سو رہے ہیں, یقین کریں ہم سو رہے ہیں. اتنے اجر کے موقع ہوتے ہیں واللہ, اتنا تھوڑا سا انویسٹ کر کے ہم اتنا بڑا اجر لے لیتے ہیں, لیکن ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ چھوڑو اس وقت جسم کو سہولت دو. تو حارثہ کی ماں بھی تو سوچ سکتی تھی نا, ایک ہی بیٹا ہے پتا نہیں کیا ہوگا. اور آپ پڑھیں اکثر عورتیں تنہا عورتیں ہوتی تھیں, یا مرد مشن کے ساتھ ہی نہیں ہوتے تھے یا دنیا میں نہیں, بیوہ, متعلقہ, اور بیٹوں کے اوپر نظریں, اور کہتی تھی جو اللہ کے راستوں میں. یہ کیسی عورتیں تھیں؟ آپ سنیے ان کو خوشخبری کیا ملتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ تو جنت الفردوس میں. رسول اللہ سے یہ بشارت سن کر ربی نہایت خوش ہوئی اور فرتے مسرت سے بے اختیار کہنے لگی بہ بہ یا حارثہ. کیسے جیسے ہر زبان میں ہوتا ہے نا واہ واہ, ہم اردو میں بھی بولتے ہیں, یعنی اے حارثہ شاباش شاباش تمہارے نصیبوں کے کیا کہنے. پھر اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول اب میں حارثہ پر کبھی بھی نہیں رہوں گی انشاءاللہ. صبر آ جاتا ہے نا بیٹوں پہ, دیکھیے موت تو ویسے ہی آ جاتی ہے. اب یہ 100-150 بیٹا ماؤں کا مارا گیا پچھلے 2-3 ویک پہلے, سن ہے پشاور میں, تو کیا وہ فجر پڑھنے گئے ہوئے تھے؟ کہیں وہ اللہ کے راستوں میں جہاد پہ گئے ہوئے تھے؟ علم حاصل کرنے بےچارے گھروں سے نکلے ہیں تو نہیں آئے نا. تو موت تو آئے گی, تو کہتی اب میں نہیں رہوں گی کیونکہ میرا بچہ کامیاب ہو گیا. پتہ نہیں بڑا ہوتا کتنے مسئلوں کا شکار ہو جاتا. تو وہ تو کام, وہ مائیں خوش قسمت ہو کے کہلاتی تھی خود کو کہ ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ ان کے بچے اپنی اصل آرام گاہ میں پہنچ گئے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چومے گی. پھر اسی طرح کے اور واقعات. جی آپ
جب سے یہ سیریا میں سچویشن سٹارٹ ہوئی یا تو کچھ لوگوں نے جانا شروع کیا, کیا اس میں جانا چاہیے؟
دیکھیں یہ ایک ایشو ہے پورا. جو بچے پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, اگر وہ سیریا چھوڑ دیں, وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی دیہات کے لیے چلے جائیں گے نا, تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اصل ترتیب, جی, پھر اصل کو پڑھتے ہیں. ان کا سوال آپ نے بھی سن لیا ہوگا کہ جو آج کل مختلف جگہ پہ جہاد ہو رہا ہے اور کچھ بچے جاتے ہیں, تو دیکھیے کہ اس کے اوپر ایک پوری سیر حاصل بحث ہو چکی ہے الحمدللہ, کہ کون سی چیز کب جہاد کا درجہ اختیار کرتی ہے. میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کسی چیز کو جہاد کہنے کا, یہ امیر وقت ہوتا ہے. آج کے دور میں تو ہر چیز ہی وہ کہنا چاہیے نا, چونچو کا مربع بنی ہوئی ہے. تو اس کے لیے پیچھے پورے ہر پرسن کو ون آن ون بیس پہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کن حالات میں, ٹھیک ہے, کیونکہ بعض دفعہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن بعد میں اس کا پھر نیگیٹو اثر بھی آتا ہے. تو میرا ذاتی اس پہ کوئی رائے نہیں ہے آپ کے لیے, بس یہ کہ جب بھی کسی کا فرسٹ ہینڈ ایشوز ہوگا تو اس کو ضرور اس بارے میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے دیکھنا ہوگا کہ اس وقت میرے اس کام سے کس چیز سے فائدہ ہوگا, کیا ہوگا. میں نے اپنے ابھی پچھلے ہی دو مہینے پہلے شاید آئی ڈونٹ نو کون سی آئی تھی لندن کورس میں ڈیٹیل سے بتائی تھی, کہانیاں سنائی تھی کہ کئی بچے ایسے ہیں جو جہاد پہ گئے لیکن وہاں کی لینگویج ہی نہیں جانتے تھے. اب دشمن کو جان دے لڑنا ہے, وہاں جرنیل جو ہے وہ آپ کو انسٹرکشن برازیلی زبان میں دیتا ہے یا وہ بوسنین لینگویج میں دیتا ہے, ان بچوں کو انسٹرکشن نہیں سمجھ آئی, انہوں نے واپس بھیج دیا کہ یہ بچے یہاں جنگ نہیں لڑ سکتے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کی یہ رولز نہیں پتا, انسٹرکشنز نہیں پتا, اور نہ وہ آگے رہے نہ پھر پیچھے رہے. تو اس کے لیے ہمیشہ ایک اچھی میتھڈالوجی کو فالو کر کے اور سسٹم کے ساتھ چلیں تو پھر تو خیر ہی خیر ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ آخر میں لکھتے ہیں کہ اب ہم جو ان ماؤں کے قصے اور کہانیاں سن رہے ہیں, تو ایسی خواتین اسلام کی دینی غیرت, اب آپ دیکھیں کہ کیا کیا پچھلے دور کی ماؤں کے حسائس ہمیں دیکھتے ہیں. نمبر ایک, ان کے دل میں دین کی بہت غیرت تھی. آج ہے غیرت کیسے ہوتی, جیسے جیسے کوئی مجھے میری ماں کو گالی دے تو مجھے کوئی کہے گا بھی نہیں لیکن میرے دماغ میں ہوا بھر جائے گی اور مجھے اس کی وہ بات بری لگے گی نا, کیا دین کی غیرت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے غم اور آلام پر صبر اور رضا کرتی تھی, یعنی صابر بہت تھی وہ مائیں. دنیاوی کام آتے تھے, بیماریاں آتی تھی, بچوں کی موت آتی تھی. پھر اسی طرح پچھلے دور کی ماؤں کی خوبی کیا تھی کہ اولاد کی دینی بنیادوں پر تعلیم و تربیت کرنا چاہتی تھی. چوتھی چیز ماؤں کی ہمیں دکھ رہی ہے, جذبہ جہاد کا شوق تھا اور ذوق تھا, شہادت. وہ خواہش یہ کرتی تھی کہ ہمارے بچے شہید ہو جائیں. اور پھر اسی طرح سے سنت کی پیروی اللہ کے نبی کے ساتھ رکھتے ہوئے, اس طرح سے وہ یہ سب کرتی تھی کہ جس کے بعد پھر ان کے بچے جو تھے وہ حقیقت میں آتے تھے. تو یہاں ہم سب کے لیے پھر اس میں عمل کی باتیں یہی ہیں کہ ہم خود کو دیکھیں, کیا حقیقت میں ہم اپنے بچوں کو اسلام کے بچے بھی بنا کر پال رہے ہیں. کیا میں اپنے بچے پہ کسی کا حق سمجھتی ہوں؟ دیکھیے چھوٹا سا ایک تقابل کرتے ہیں. مسئلہ آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ ہے اور اس گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے. اب آپ کا بچہ ہے, آپ اس کو کہیں جاؤ باہر چلے جاؤ لے آؤ لے آئے, کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ آپ دادی کو بھی اس میں شریک سمجھیں کہ دادی بھی اگر کسی وقت کہے اپنے پوتے کو کہ بیٹا جاؤ تم یہ کام کر دو تو کرے, تو آپ سوچیں گی کہ ہاں بھائی دادی ہے اس کا بھی حق ہے. پھر ہو سکتا ہے اس گھر میں آپ کی کوئی سمجھے دیورانی رہتی ہیں جو آپ کے بچے کی چچی ہے. اب چچی کا کتنا حق ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا, شاید نہ ہی ہو. ہم یہ کہہ دیں گے اچھا اگر وہ کہیں گی تو مجھ سے پوچھ کے جانا, اگر میں بھی اس کے بعد یس کہہ دوں تو چلے جاؤ, ادروائز نہ جاؤ. کیا اسی طرح کا حق ہم اسلام کا بھی محسوس کرتے ہیں اپنے بچوں پہ؟ یہ جو بھی بچی کا سوال تھا نا, یہ ان ماں باپ کا زیادہ بڑا سوال ہوتا ہے جو اسلام کا حق نہیں سمجھتے اپنے بچوں پہ. یہ اسلام کو کہاں سے سوج گئی کہ یہ ہمارے بچوں کو نکلنے کی دعوت دے دے. خود اپنے دل میں وہ محبت اسلام کی اگر ہے بھی تو کہیں بہت دبی دبائی اور کہیں اس طرح سے رول کھول کی ہوئی ہے کہ اس کے اندر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا. تو آپ اور میں اگر ان سارے واقعات جو ابھی تک پڑھے اس سے یہ سیکھ لینا کہ ہم نے اپنے بچوں پر اسلام کا حق بھی ثابت کرنا ہے اور ان کو بتائیں بیٹا کسی وقت امت مسلمہ تمہیں بلا سکتی ہے, تو پھر تمہیں مجھ سے بھی اس وقت پوچھنے کی ضرورت نہیں, میں تم سے راضی ہوں اور تم اس کام کے لیے نکل جاؤ, تم اس کام کو کرو, اس میں میری بھی خوشی ہے. یہ تو ہم جیسے ابھی کمزور لوگ نمازوں کی باتیں کر رہے ہیں, چلے بچوں کی نمازوں سے بات شروع کریں. میں سوچتی ہوں کہ اس کورس کا تحفہ جو ہم اپنی اولادوں کو دینا یا ہمارے گھروں میں اس کورس کی جو برکت جائے نا, وہ پانچ وقت کی جماعت کے ساتھ مسجد کی نماز چلی جائے, دیکھیے گا ساری کوششوں کا, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اللہ نے پھل دے دیا. अगर आप में से कोई मुझे सुनाए बाद में कि इस कोर्स के बाद मैंने ये सारी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की और अपने बच्चों को इतनी मोहब्बत दी, उनको क्लोज किया और उसके बाद अब मेरे बच्चे मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, तो यकीन करें कि मेरे लिए उससे ज्यादा खुशी का कोई और मौका नहीं होगा। जी आप देखिए, एक होता है फतवा और एक होता है तकवा, ठीक है, फर्क होता है। ऐसे मामलों में फतवे नहीं मांगते, तकवे मांगते हैं। मैंने तो देखा है जिनको नमाजों की आदत होती है वो यूं बेचैन हो रहे होते हैं नमाज के वक्त में, वल्लाही यूं बेचैन हो रहे होते हैं जैसे कोई मछली पानी से बाहर हो और उसको कोई पानी का सहारा दे दे, क्या कोई प्यासा पानी से, उनको चैन ही नहीं आता। वजह के उनको पता है कि मैं इस वक्त गलत जगह पे हूँ, मुझे जहाँ होना चाहिए मैं उधर नहीं हूँ। अगर ये बेचैनी हमें लग जाए ना अपने बच्चों की कि मेरे बच्चे इस वक्त यहाँ क्यों हैं, और इसका तरीका ये कि आप किसी भी मस्जिद जिसमें कुरान सुन्नत के मुताबिक वक्त के ऊपर नमाज होती है उसके टाइम टेबल को अपने पास रखें, आप माएं बेचैन होना शुरू हो जाए। जैसे मैं आपको अपने हस्बैंड की बता सकती हूँ कि मुझे घड़ी देख के पता चल जाता है कि इस वक्त वो कहाँ होंगे, नमाज से आधा घंटा पहले और नमाज के तकरीबन 15-20 या उसके भी मिनट आधा घंटा बाद तक कहीं भी वो गए हो ना, मुझे यकीन है कि इस वक्त उनका रुख मस्जिद की तरफ है। वो पैदल चल पड़ेंगे, वो अपने दोस्तों में थे, वो कहीं खाने पे गए थे, वो कहीं दावा कर रहे थे रोड पे। मैं सिर्फ घड़ी देख के बता सकती हूँ कि इस वक्त मेरे शौहर कहाँ होंगे, क्योंकि उनका दिल मस्जिद में अटका होगा, उनको मस्जिद में नमाज पढ़नी है। तो ये चीज मैंने उनमें देखी है ना, तो मैं, मेरे लिए कितना आसान है। आप माएं ये सोचें, मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकती कि इस वक्त मेरा बच्चा मस्जिद में नहीं होगा क्योंकि मस्जिद में 1:15 पे जमात है। आपको इतना यकीन हो, और ये यकीन दिलाएं अपने बच्चों को, बेटा उस वक्त तुम्हारे लिए बेस्ट प्लेस मस्जिद है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम उधर हो, और इंशाल्लाह आप देखिएगा एक वही बात है, मोहब्बत से कहेंगे तो आसान हो जाएगा और गुस्से से कहेंगे, धांधली से कहेंगे तो फिर मसला होगा। पीछे हाथ खड़ा किया था किसी ने। जी आप कुर्बानियां हम देंगे ना, अभी छोटे हैं उनको उठना नहीं, घर का माहौल ही ऐसा बना दे। देखिए आप फजर के वक्त कोई ऐसा काम करना शुरू कर दें जो आपके बच्चों का फेवरेट है, कोई ऐसा खाना पकाएं जिसकी खुशबू उनको अच्छी लगती है, कोई केक बना दें उनको, कोई आइसक्रीम खिला दें, कोई पिज्जा बना दें, आंखें खुद ही खुल जाएंगी। मसला तो हमारे साथ है कि हम भी माहौल ऐसे ही बना रहे होते हैं कि अभी सोए रहो, और हम ये है कि चूंकि यूनिवर्सिटी जाना है थोड़ी देर बाद फिर भी तो उठना है ना। नहीं, वो यूनिवर्सिटी जाए ना जाए वो उनका इशू है या आपका इशू है, लेकिन ये इशू अल्लाह का मामले का। तो इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा खैरी होगी। तो अल्लाह ताला से ये दुआ बहुत दिल से करनी है हमें कि हमारे बच्चे भी नमाजी बने, और जो 5 वक्त मस्जिद में नहीं जाते या नमाज नहीं पढ़ते जमात से, उनसे दीन को कोई अच्छी उम्मीदें नहीं रखी जा सकती। हमारा हाल क्या है कि हम दूसरों के साथ इस तरह की गैरत दिखाते हैं, यानी ये जो दीन की गैरत की बात आई, आज सुबह एक मैंने इसका अमली सार किया, मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी छोटी सी कि दुनिया का एक हमारा अपना मुसलमान मुल्क है तो वहां कल रात क्या हुआ है ना, फर्स्ट ये जो न्यू ईयर की थी, तो मैंने खोली, पहले मैं समझी पिक्चर है, जब खोला तो वीडियो थी, खैर मैंने देखा तो वो तो 6 मिनट की थी, मैंने शुरू देखा उसका थोड़ा सा, इतना मुझे दुख, इतनी मुझे तकलीफ हुई कि मैं बता नहीं सकती। मैंने सोचा कि अभी कुछ दिन पहले मुहर्रम भी तो गुजरा है, क्या उसमें भी ये सब कुछ हुआ, और ये कुछ करके कर क्या कह रहे हैं, यानी सारी दुनिया के टूरिस्ट को आप बुला रहे हैं कि अगले साल आपने न्यू ईयर हमारे साथ मनाना है। मैंने उस ईमेल जिन्होंने मुझे फॉरवर्ड की, मैंने फौरन, हालांकि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जवाब देने में फौरी, लेकिन मैंने उस फौरन उनको जवाब में ये लिखा कि मुझे इंतहाई दुख हुआ है, गैर जो भी करें, अब यहाँ क्या हुआ है, अमेरिका में क्या हुआ, कैनेडा में क्या हुआ, हु केयर्स, हमें क्या लगे, अल्लाह को भी इतनी परवाह नहीं है इनसे, लेकिन जब मुझे ये पता अल्लाह की जो मैंने सुन्नत समझी है, जब मुसलमान इस तरह के ऐशकोश हो जाते हैं दूसरों को खुश करने, किसको खुश कर रहे हैं, किनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना करोड़ों रुपया लगा होगा जो उन्होंने उसमें بجلی کا یہاں کیا اور جو اس میں میوزک اور جو تھا, تو میں نے کہا کہ جب مسلمان ملک اس طرح کیش کش ہوتے ہیں تو وہاں اللہ کی پکڑ آتی ہے. میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ اگر آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو آپ پلیز جلدی سے جلدی وائنڈ اپ کر کے اس ملک سے نکل آئیں. اگر آپ وہاں سیٹ ہو گئے تو آپ کے بچے بھی سیٹ ہو جائیں گے. تو ابھی اللہ کی پکڑ دنوں میں تو نہیں آتی, پتہ نہیں کب آتی ہے, اور اللہ بچا کے رکھے. میں نہیں کہتی کہ آئے پکڑ, لیکن آتی ہے. بیروت کا نام آپ نے بھی کبھی سنا ہوگا, وہاں بھی یہی کچھ تھا. تو ایسی چیزوں کو ہمیشہ ڈسکریج کریں. فرض سمجھیں اپنا کہ کبھی کوئی نہ سمجھی میں بھی اگر آپ کو ایسی کوئی چیز بھیجے تو دو لفظوں کی نصیحت کر کے آپ اس کے ساتھ اپنے اخلاص کو ثابت کریں. ورنہ آپ دیکھیں کہ ہم صرف ایسی چیزیں آگے کرتے رہتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی چیز کے لیے تو کہتے ہیں. جس نے آپ کے آگے کیے ہوئے دیکھ کے سوچ لیے کہ اگلی دفعہ ہم بھی یہ کریں گے جائیں گے, آپ اس کے اندر شریک ہو گئے. دین کی غیرت پیدا کریں. کبھی دین کسی کا خراب ہو کر دیکھ کر آپ اپنے اوپر لیں کہ میں نے اس بات پہ کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم سب کے اندر یہ جذبہ آ جائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماحول نہ بدلے. یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں, انشاءاللہ دونوں نمازیں ساتھ ہی ہوں گی. ابھی پڑھ کے بیچ میں پانچ چھوٹی سی بریک لے لیں, کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں کھانے پینے کا انتظام ہے, تو جن کو بہت ہی ضرورت ہے وہ فٹافٹ لے لیجئے کچھ بھی کھانا پینے کا. لیکن انشاءاللہ ہم آج کوشش کریں گے کہ اینڈ پہ پھر بعد میں سب یہاں خوب انجوائے کریں. تو ابھی ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, لیکن آپ لوگ ٹوٹل 20 منٹ بریک لے لیجئے آن لائن والے بھی, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں.